اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. اللہ کی رحمت سے، اس کی مدد اور اس کی توفیق سے ہم آج پانچواں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو کھول دے، ہمارے اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دے اور ہمیں اس کا فہم اور صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور پروردگار ہمارے پیاروں کو بھی اس کام میں ہمارے ساتھ شریک کر دے، آمین یا رب العالمین. آغاز میں آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں. مسلم کی یہ حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدع به آخرین، کہ اللہ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اٹھائے گا اور کچھ لوگوں کو گرائے گا. مراد کیا ہے؟ کہ وہ لوگ جو اس کتاب کو تھامیں گے، اس کو لے کر کھڑے ہو جائیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنواریں گے، اس کتاب کی اشاعت کریں گے، اس کے پیغام کو عام کریں گے، اس کے احکامات کو نافذ کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں میں عزت بھی دے گا، ترقی بھی دے گا، عروج بھی دے گا. لیکن وہ لوگ جو اس کتاب کو لے کر بیٹھ جائیں اور اس کے مطابق عمل نہ کریں یا اس کتاب کو رد کر دیں، اللہ انہیں ذلیل کر دے گا، گرا دے گا. نہ دنیا میں ان کے لیے کوئی سرخروئی ہے اور نہ ہی آخرت کی کامیابی. تو اللہ تعالی ہمیں اس پہلے گروہ میں شامل کر لے جو اس کتاب کو سینے سے لگاتے ہیں اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے اپنی زندگیوں میں اور معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین. پانچواں پارہ شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں. ہم پیچھے سے فہرست پڑھتے آ رہے تھے، پچھلے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام حرمت والے رشتوں کا ذکر کیا جو قابل احترام ہیں اور جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، رضاعت کے رشتے ہیں، اور ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان خواتین کو بھی قابل احترام ٹھہراتا ہے، حرمت والا ٹھہراتا ہے. نکاح ان کے ساتھ یا ایسی کسی سوچ کو بھی حرام کرتا ہے جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں. اور پچھلی امتوں میں جو بگاڑ آیا، اس میں بہت سارے اور بگاڑ کے ساتھ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ لوگ جادو کرتے تھے اور ان کا مقصود کیا ہوتا تھا کہ میاں اور بیوی میں جدائی کر دیں اور اس بیوی کو اپنے خاوند سے توڑ کر اپنی طرف مائل کر لیں. تو یہ پچھلی شریعتوں میں بھی بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ رہا ہے، اور اس نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اس قرآن میں بھی یہ چیز بہت بڑا جرم ہے. بری نگاہ بلکہ کسی پر ڈالنا، اٹھانا، بد نگاہی بھی جہاں جرم ہے، تو وہاں اس قسم کی کوئی کوشش ہرگز اسلامی تہذیب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور کوئی میل نہیں ہے. ہمارا معاشرہ یا قرآن یا ہمارا دین خواتین کو عزت دیتا ہے. آپ دوسرے کی خواتین کی عزت کریں گے، آپ کی اپنے گھر میں آپ کی بہنوں کی، بیٹیوں کی اور ماؤں کی عزت ہوگی. تو یہ کسی کی عزت کرنا اپنی عزت کرنا ہے، اور اس طرح سے پورے معاشرے میں یہ جو عزت اور احترام اور حدود کی پاسداری کا قانون نافذ ہوتا ہے یا نظام نافذ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے. ان کے ماسوا جتنی عورتیں ہیں، انہیں اپنے اموال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. اموال کے ذریعے حاصل کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی مہر دے کر تم ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو. اور مہر کی بھی جہاں تک بات ہے، پیارے نبی کی یہ حدیث ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو. یعنی اس میں باقی ساری چیزوں کے ساتھ خاص طور پر مہر کے ذریعے مشکلات کھڑی کر کے یا بھاری مہر مقرر کر کے نکاح کو مشکل بنا دینا، یہ معاشرے میں کوئی اچھائی نہیں لائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بشرطے کے حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کے آزاد شہوت رانی کرنے لگو، پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم و دانا ہے۔ اچھا، نکاح کا تذکرہ ہے اور نکاح کے بارے میں بیہقی کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ یعنی نکاح ایک مومن کے آدھے دین کی حفاظت کر دیتا ہے، مکمل کر لیتا ہے، اور باقی دین کے بارے میں اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، اے جوان لوگو، تم میں سے جو استطاعت رکھے وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح آنکھوں میں حیا پیدا کرتا ہے اور شرمگاہ کو بچاتا ہے، اور جو شخص خرچ کی طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہش نفس کو ختم کرے گا۔ تو یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ بہرحال نکاح جو ہے وہ ایک معاشرے کے اندر سکون اور اطمینان اور حیا کا کلچر لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے یعنی محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ یعنی اصل وقت کس چیز کی ہے؟ ایمان کی وقت ہے، اس کی قدر ہے، اس کی حیثیت ہے۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء کرتے تھے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین آسان ہے، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے کہ وہ ہماری زندگیوں کو مشکل بنا دے۔ اور پیارے نبی کی یہ حدیث بھی ہے کہ بے شک دین آسان ہے، تو دین پر چلیں گے، دین پر عمل کریں گے، دین کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے تو میرے اور آپ کے لیے اور معاشرے کے سب لوگوں کے لیے اس میں سہولت ہے۔ تو ارادہ کر لیتے ہیں، نیتیں کر لیتے ہیں کہ ہم اس دین کو سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے۔ مالی معاملات دین میں شریعت میں بہت ہی حساس معاملہ ہے، بہت ہی نازک معاملہ ہے، اور یہ معاملہ کتنا نازک ہے اس حدیث سے آپ کو اور مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیتا ہے، اللہ اس کے لیے دوزخ واجب کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگرچہ یہ حق تلفی بالکل معمولی قسم کی ہو، تو آپ نے فرمایا، اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ کیوں نہ ہو۔ یعنی اتنی معمولی درجے کا بھی اگر کسی مسلمان کا کوئی حق مار لے تو وہ سمجھ جائے دوزخ اس کے لیے واجب ہو گئی اور جنت اس کے لیے حرام ہو گئی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو ایسا کوئی عمل نہیں کرنا اگر اپنے آپ کو قیامت کے دن سرخرو کرنا چاہتے ہیں، تو دنیا میں ایک دوسرے کے مال کے اوپر بری نظر رکھنا اور اسے ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا اپنی زندگی کو عذاب میں ڈالنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اگر اس کو پچھلے فقرے کے ساتھ آپ جوڑیں تو مراد کیا ہے کہ اگر باطل طریقوں سے کسی کا مال کھاؤ گے تو اپنے آپ کو ہی ہلاکت میں ڈالو گے۔ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو سے ایک مراد کیا ہے کہ خودکشی نہ کرو، اور خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ جس شخص نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور اس کے ساتھ وہ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا۔ جس نے اپنے آپ کو زہر سے قتل کیا تو وہ جہنم میں اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر پیے گا، اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا۔ اور جس نے پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے، جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایسے کوئی تنگ دل نہیں ہیں، تنگ نظر نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ کے سزا دے دیں۔ اگر تم بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے اور جرائم سے پرہیز کرو تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی کوتاہیوں سے نظر انداز کر دیں گے۔ کون سی چیز کسی فعل کو بڑا بناتی ہے، کبیرہ گناہ بناتی ہے؟ وہ سارے گناہ جن پر جہنم کی وعید ہے، اللہ کی لعنت کی بات ہے یا اللہ کے غضب کی بات ہے، وہ سارے گناہ جو ہیں کبیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہوں سے بھی اپنے دامن کو بچانا ہے اور صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے دامن کو بچانا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گناہوں کو معمولی سمجھنے سے بچو، اس لیے کہ انسان کے معمولی گناہ جمع ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اسے ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے امان میں رکھے ہر طرح کے گناہوں سے، اور گناہوں سے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ ایک تو اللہ کا ڈر ہے مین چیز، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں مصروف کر لیں، ورنہ یہ نفس شر کے کاموں میں مصروف کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، اللہ سے اس کے فضل و کرم کا سوال کیا کرو اور وہ اس کو دوست رکھتا ہے، یعنی جو فضل کا اللہ سے سوال کرے اللہ اس کو دوست رکھتا ہے، اور بہترین عبادت مصیبت کے دور ہونے کے لیے منتظر رہنا ہے۔ اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑے، اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک فضیلت کا ذکر کیا ہے، یہ جو فضیلت ہے یہ کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ ایک ذمہ داری ہے۔ حقوق کے اعتبار سے تو مرد بھی برابر ہیں، عورتیں بھی برابر ہیں، اجر اور ثواب کے اعتبار سے بھی مرد اور عورتوں میں کوئی تفریق نہیں، جو بھی کوئی نیکی لے کر آئے گا اللہ کے ہاں اپنا اجر پائے گا، لیکن ذمہ داری کے حوالے سے مرد کی ذمہ داری عورت کی نسبت سے زیادہ ہے، اور یہ ایک انتظامی ضرورت ہوتی ہے جو ہم ہر ادارے میں دیکھتے ہیں، کوئی بھی ادارہ ہو، خواہ وہ ہاسپٹل ہو، خواہ وہ یونیورسٹی ہو، خواہ وہ کوئی فیکٹری ہو، اس کے انتظامات کو درست طریقے سے چلانے کے لیے اور اس کی نگرانی اور حفاظت کے لیے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایک فرد اس کا سربراہ ہو۔ تو فیملی یونٹ جو ہے اس کا سربراہ مرد ہے، مرد اپنی فیملی کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے خاندان کی حفاظت کا، ان کی ضروریات کی مہیا کرنے کا ذمہ دار ہے، اور بہت سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو صلاحیتیں زیادہ دے رکھی ہیں، یعنی جذباتی طور پر بھی وہ عورتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، جسمانی طور پر بھی وہ عورتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور بہرحال خرچ کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ تو مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پہلے بھی بات اس موضوع پر ہوئی تھی، ہم جب اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے جاتے ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو داماد ہمیں ملے وہ میری بیٹی کے قد سے ذرا اس کا نکلتا ہوا قد ہو، اونچا قد ہو، اسٹیٹس بھی ذرا زیادہ ہو، پڑھا لکھا بھی ذرا زیادہ ہو، کماتا بھی اچھا ہو۔ جب ہم خود اپنے لیے منتخب کرتے ہیں تو ہم بڑا ہوا درجہ چاہ رہے ہیں شوہر کے لیے، اور جب اللہ نے ہمارے اوپر مردوں کو ایک درجہ دیا ہے تو ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طور بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، بس جو صالح عورتیں ہوتی ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ صالح عورت کی پہچان یہاں پر بتائی، اور حدیث میں بھی ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، اور جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر پہ نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کریں۔ عورت کے اوپر مرد کی اطاعت لازم ہے، لیکن اگر کوئی شوہر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے یا اللہ کی طرف سے کوئی فرض جو اس پر عائد ہوتا ہو اس سے باز رکھنے کی کوشش کرے، تو اس صورت میں مرد کی اطاعت اس پر واجب نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ مزید کہہ رہے ہیں، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو۔ اب یہاں جو نشوز کا ذکر ہے کہ عورتوں سے سرکشی کا اندیشہ ہو، نشوز کا ذکر ہے چونکہ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ قوام کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے گھر والوں کی تربیت کا بھی ذمہ دار ہے۔ اگر بیوی کے اندر نشوز، نشوز کی دو تفاسیر یا دو معنی بیان کیے جاتے ہیں، ایک نشوز کا مطلب یہ ہے خاوند سے بغض رکھنا اور اس کی اطاعت سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھنا، اور ایک نشوز کا مطلب یہ ہے کہ شوہر سے بے وفائی کرنا اور کسی اور کی طرف راغب ہونا۔ تو اگر آپ کو اپنی بیوی سے اس قسم کی کسی سرکشی کا اندیشہ ہے، یعنی جھگڑا اس بات پر نہیں ہے کہ کھانے میں کیا پکے گا اور کیا نہیں پکے گا، جھگڑا اس بات پر ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اطاعت سے بالا تر سمجھتی ہے، اگر وہ کسی غیر مرد کے ساتھ دل لگی کرتی ہے، اس قسم کی جو سرکشی ہے اگر اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا سٹیپ، یہ تین چیزیں سٹیپ وائز ہیں اور ان چیزوں کو انہی ترتیب سے ہی لیا جانا چاہیے۔ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ انہیں سمجھایا جائے، اور جو صالح فطرت عورت ہوتی ہے جو غلطی سے کسی بری راستے پہ چل پڑے تو وہ اس سمجھانے سے، فاعظوہن، ایسی نصیحت جو دل کو چھو جائے، تو اس طرح سے انہیں سمجھاؤ، اور 50% عورتیں اسی سے سمجھ جائیں گی۔ اور محبت جو ہے وہ نرم کرتی ہے دلوں کو، تو محبت سے، پیار سے انہیں سمجھاؤ، اور پھر دوسرے سٹیپ پہ اگر وہ نہیں باز آتی ہیں تو خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اپنے بیڈ روم سے نکال دو، بلکہ خود ان کی خوابگاہ سے نکل جاؤ، علیحدہ رہو، اور جو آدھی خواتین رہ جائیں گی 50%، وہ انشاءاللہ تعالی اس سٹیپ پر سمجھ جائیں گی۔ اور پھر کوئی شاید ہی 100 میں سے ایک خاتون ایسی ہو، یا 1000 میں سے کوئی 2-3 خواتین ایسی ہوں مار کھائے بغیر جو سدھرنے والی نہ ہو۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی پرہیز سے درست ہو جاتی ہیں، بعض بیماریاں تھوڑی سی میڈیسن لینے سے درست ہو جاتی ہیں، اور بعض بیماریوں کو درست کرنے کے لیے سرجری کرنی پڑتی ہے، اور یہ آخری حل ہے، اور یہ ایسا حل نہیں ہے کہ انہیں کو بہت زور کا مارا جائے اور باندھ کر مارا جائے اور روزانہ کی بنیاد پر مارا جائے، نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اجازت دی ہے بادل نخواستہ دی ہے، اور پھر بھی اسے ناپسند ہی فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ہدایت فرمائی ہے کہ اگر یہ ضرورت پیش آ ہی جائے تو منہ پر نہ مارا جائے، بے رحمی سے نہ مارا جائے، اور ایسی چیز سے نہ مارا جائے جو جسم پر نشان چھوڑ دے۔ ایک صحابی نے بتایا کہ کس طرح سے مارا جائے، تو انہوں نے مسواک کی ڈنڈی دکھائی کہ اس سے مارو، اور آج کے دور میں مسواک کی ڈنڈی سے مراد آپ کہہ لیجئے کہ ٹوتھ برش، آپ اس کو لے لیجئے، کہ ایسے مارنا، ہلکا سا، ہلکی سی کسی چیز سے مارنا، تاکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو کہ شوہر بہت زیادہ ناراض ہیں۔ اور بہرحال یہ حکم صرف میاں بیوی کے درمیان ہے، باقی رشتوں میں آپ یہ ٹول استعمال نہیں کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اپنی پوری زندگی میں اپنی کسی بیوی کو نہیں مارا، اور جس کے اندر اتنی دین کی سمجھ ہوگی اور جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ اس معاملے سے پرہیز کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے۔ یعنی تم بیویوں پر نگران ہو تو تم پر اللہ نگران موجود ہے، اس چیز کا خیال رکھو۔ اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔ یعنی جو گھر بسانے کی نیت رکھتا ہو تو اس کے لیے راہیں نکل آتی ہیں، اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کا رویہ کرنا، نیکی کا رویہ کرنا، اللہ کے بعد اگر بندوں میں کسی کا حق سب سے بڑھ کر ہے تو وہ والدین کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا، نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی ایسی صورت ہے جس کے ذریعے میں ان کی وفات کے بعد ان سے حسن سلوک کر سکوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے مغفرت طلب کرو، ان کے بعد ان کی وصیت پر عمل کرو، اور وہ جو صلہ رحمی کرتے تھے اسے جاری رکھو، اور ان کے دوستوں کی تکریم کرو۔ یہ ابو داؤد، ابن ماجہ اور مشکات کی حدیث ہے۔ بہرحال زندگی میں ان کے ساتھ احسان کا رویہ کرنا، اور اگر فوت ہو جائیں تو احسان کی یہ صورت اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہے، اور فرمایا قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے اور اجنبی ہمسایہ سے، پہلو کے ساتھی، یعنی وہ فرد جو کبھی سفر کے دوران یا شاپنگ کے دوران یا واک کے دوران آپ کا تھوڑی دیر کے لیے ساتھی بن گیا، اس ساتھی کے بھی حقوق اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں کہ ان کا بھی خیال رکھا جائے اور انہیں اذیت نہ دی جائے، اور مسافر سے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، یعنی اپنے نوکروں کے ساتھ بھی حسن سلوک، اچھا سلوک کرنا اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ایک دفعہ ابو مسعود اپنے غلام کو مار رہے تھے، آواز آئی، ابو مسعود جان لو، خوب سمجھ لو، جتنی قدرت تمہیں اپنے اس غلام پر ہے، اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تم پر ہے۔ انہوں نے یہ بات سنی صحابی رسول نے تو گھبرا گئے، اللہ کا ڈر اس قدر پیدا ہوا کہ فوراً ہی اس غلام کو آزاد کر دیا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تجھے جھلس دیتی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، یعنی اگر اس کے جرم سے تمہارا یہ مارنا زیادہ بڑھ جاتا تو جہنم کی آگ سے یہ چیز پھر تمہیں نہ بچا پاتی۔ تو غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کوئی ہمارا حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو ہم ظلم کریں، زیادتی کریں یا بدتمیزی کریں ان کے ساتھ۔ ہمیں اپنے رویوں کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اپنی اولاد کی بھی تربیت کی اس حوالے سے ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسان کا معاملہ رکھو، یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخل سے اور حرص سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ بخل و حرص کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ حرص نے لوگوں کو بخل کا حکم دیا تو وہ بخیل ہو گئے، بخیلی نے ناتا توڑنے کو کہا تو لوگوں نے ناتا توڑ لیا، اور بخیلی نے انہیں فسق و فجور کا حکم دیا تو وہ فسق و فجور میں لگ گئے۔ گویا بخیلی بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی تھی کہ اللہم انی اعوذ بکا من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنۃ المحیا والممات، کہ اے اللہ میں بخیلی سے اور سستی سے اور بڑھاپے سے اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ تو یہ دعائیں بھی مانگنے والے ہوں اور بخیلی سے بھی اپنے آپ کو بچانے والے ہوں۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر۔ نہ بخیلی اچھی ہے اور نہ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنا اچھا ہے۔ اور شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ مال دینے میں بخل کرنا جس طرح برا ہے، ویسا ہی خلق کو دکھانے کو دینا، یہ دونوں چیزیں ایک جیسی برائی اپنے اندر رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی، آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا۔ اللہ کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. یہ آیت اس کے بارے میں پیارے نبی نے ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے کہا کیا میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ قرآن اترا ہی آپ پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اسے کسی دوسرے کی زبان سے سنوں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نساء ابتدا سے اس آیت تک پڑھی. جب آپ اس آیت پر پہنچے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. کس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے اوپر گواہ ہوں گا، علی ہؤلاء شہیدا، ان کے اوپر گواہی دوں گا کہ میں نے تو حق کا پیغام پہنچا دیا تھا، میں نے تو انہیں دین پہنچا دیا تھا، میں نے تیرا قرآن ان تک پہنچا دیا تھا. اس ذمہ داری کے احساس نے پیارے نبی کو رلا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ذمہ داری کے حوالے سے صحابہ سے یہ لے گئے یہ گواہی کہ میں نے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا. اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان موجود نہیں. آج اس پیغام کو کون پہنچائے گا آپ کی امت تک؟ اللہ کے پیغام کو کون پہنچائے گا؟ اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اب تو کسی نبی نے نہیں آنا. تو اس ذمہ داری کو محسوس کیجئے اور قیامت کے دن اللہ کرے کہ پیارے نبی ہمارے اوپر فخر کریں کہ یہ وہ میرے بندے ہیں جنہوں نے دنیا کو اور میرے رب کے بندوں کو رب سے جوڑا اور انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے محنتیں کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے سامنے سرخرو کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، وہاں ہی اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ شراب کے متعلق دوسرا حکم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ عربوں کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، وہ شراب کے رسیا تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتدریج شراب کو حرام قرار دیا. پہلا حکم ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے شراب کو ناپسندیدہ قرار دے کر چھوڑ دیا. اب یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ جب ایسی کیفیت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اور پھر تو الحمدللہ پھر شراب حرام کر دی گئی اور اس کو ام الخبائث اور ام الفواحش قرار دے دیا گیا، اور الحمدللہ مسلم معاشرے میں پریکٹسنگ مسلم جو ہیں وہ اس کے قریب نہیں جاتے. لیکن ہم سے جو کوتاہی ہوتی ہے وہ اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے کہ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو. یعنی کوئی ایسی کیفیت ہے جیسے نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہے یا بھوک کی کیفیت ہے، تو ایسی حالت میں بھی نماز کو تھوڑا سا مؤخر کیا جا سکتا ہے. پیارے نبی نے ہدایت فرمائی کہ جب کسی شخص پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہو اور وہ نماز پڑھنے میں بار بار اونگ جاتا ہو تو اسے نماز چھوڑ کر سو جانا چاہیے، یعنی تھوڑی سی نیپ لے کر پھر فریش ہو کر نماز کو پڑھنا چاہیے. اور یہ بھی بہرحال اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہے ہیں، یعنی نماز کا ترجمہ آتا ہو، ہمارا دھیان نماز میں ہو، ہمیں معلوم ہو کہ ہم اپنے رب سے کیا کہتے ہیں. اور پیارے نبی کی ایک حدیث میں ہے نماز کے حوالے سے کہ انہ یناجی ربہ، کہ بے شک نماز کی کیفیت میں بندہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے. تو وہ کیسی سرگوشیاں ہیں جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز کے سمراٹ سمیٹنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جانے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو. یہاں لمس سے مراد بھی ایسا چھونا نہیں ہے کہ جو عام چھونا ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ ذکر کرتی ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور جب وہ قیام کی حالت میں ہوتے تھے تو حضرت عائشہ پاؤں پھیلا لیتی تھیں، اور جب وہ سجدے میں جانے لگتے تھے تو آپ کے پاؤں کو ذرا سا ٹچ کرتے تھے اور آپ اپنی ٹانگوں کو سکیڑ لیتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر لیتے تھے. تو اس طرح کا چھونا یا لمس کرنا، اس سے وضو کی ضرورت نہیں پیش آتی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسا کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. بہت بڑی سہولت ہے جب وضو کی حاجت ہو یا غسل کی حاجت ہو، اور یا تو پانی نہ ہو یا پانی ہو مگر پانی کے استعمال پر قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی وہ بیمار ہو اس قدر یا پانی کے استعمال سے بیماری کے بہت زیادہ بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی کیفیت میں، یا پھر یہ کہ پانی بھی ہو استعمال پر قدرت بھی رکھتا ہو، لیکن اگر اس نے پانی کو غسل میں استعمال کر لیا تو پینے کے لیے پانی نہیں بچے گا۔ تو ان صورتوں میں پاک مٹی سے تیمم کر لینا وضو اور غسل کا قائم مقام ہوتا ہے، اور بالکل اس میں کوئی فکر والی بات نہیں ہے، کوئی وہم کرنے والی بات نہیں۔ جو پاکی وضو سے یا غسل سے حاصل ہوتی ہے وہی پاکی تیمم سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور جس طرح وضو اور غسل کر کے ہم نماز اور تلاوت کر لیتے ہیں، اسی طرح تیمم کے بعد بے فکر ہو کر اپنی نماز کو اور تلاوت کو ہم کر سکتے ہیں، اور یہی چیز غسل کا بھی قائم مقام ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو ایک جہاد کے سفر میں احتلام ہو گیا، انہوں نے زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی، تو اللہ کے رسول کے پاس جب حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اتنا ہی کافی تھا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا، پھر ان میں پھونک مار کر انہیں اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پر مل لیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یعنی تیمم میں بس چہرہ اور دونوں ہاتھ کو مٹی سے تیمم کر لینا یہ کافی ہے، اور یہ بہت بڑی سہولت ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، ہمیں تین باتوں میں لوگوں پر فضیلت دی گئی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک بنا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں، اور چاہتے ہیں تم بھی راہ گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں، اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں، سمعنا وعصینا اور اسمع غیر مسمعین اور راعنا، حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا وعطانا اور اسمع اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کے باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ یہاں رک کر اس بات کا اظہار کر لیجئے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی برا، بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر جھوٹے افترا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ کون سا گناہ؟ اپنی تعریف خود کرنا۔ اس چیز کی ممانعت قرآن میں بھی، آگے بھی آپ پڑھیں گے سورہ نجم میں، فلا تزکو انفسکم، اپنی پاکی نہ بیان کرتے پھرو، ہوا اعلم بمن اتقا، وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی تعریف سے بھی، خصوصاً جب کوئی سامنے ہو، مبالغہ آرائی کے ساتھ تعریف کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، باہمی مدہ گوئی سے بچو، کیونکہ یہ ذبح کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا، تجھ پر افسوس، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ پھر فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو کسی کی لامحالہ تعریف کرنی ہے تو اس طرح کہا کرے کہ میں اسے اس طرح گمان کرتا ہوں۔ اللہ کے سامنے کسی کا تزکیہ نہ کرے، یعنی کسی کو پاک نہ قرار دے۔ تو بہرحال نہ اپنی پاکی کے دعوے کریں اور نہ کسی کی پاکی کے دعوے کریں۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور تاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ اس آیت میں جبت کا ذکر ہے، اور جبت کس چیز کو کہتے ہیں؟ بے فائدہ، بے اصل، بے حقیقت چیز، اور اسلام کی زبان میں جادو، ٹونے ٹوٹکے، شگون لینا، وہمی اور خیالی باتیں، فال گیری کرنا، پرندوں سے فال لینا، جانوروں کی آواز سے فال لینا، یہ ساری چیزیں جب کے دائرے میں آتی ہیں اور ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہاں تاغوت کا بھی ذکر ہے، تاغوت ہر وہ ذات ہے جو ہمیں بندگی رب سے دور کر دے۔ وہ ہمارا نفس بھی ہو سکتا ہے، وہ شیطان بھی ہے، وہ ہمارے گھر میں کوئی اور افراد بھی ایسے ہو سکتے ہیں یا ہمارے ریاست کے حکمران بھی ہو سکتے ہیں. تو ہر وہ ذات جو بندگی رب سے دور کرنے والی ہے یا بندگی رب سے تجاوز سکھاتی ہے وہ طاغوت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے, اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک ٹوٹی کوڑی تک نہ دیتے. پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا, یعنی دنیا کی امامت اور رہنمائی کے منصب پر سرفراز کیا, مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا, اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے, اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے آگ سے کھال کے گل جانے کا ذکر کیا ہے. سائنس اب یہ پروف کرتی ہے کہ جب سکن جل جاتی ہے تو جلنے کا احساس ختم ہو جاتا ہے. تو اسی حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کھال گل جائے گی تو نئی کھال پیدا کر دی جائے گی تاکہ وہ جلنے کا عذاب انہیں تکلیف دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے اپنی پناہ میں رکھے. پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا کہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ سخت اور شدید ہے. جہنمی اس آگ میں اس قدر روئیں گے کہ اگر کوئی کشتیاں چلانا چاہے تو چلا سکتا ہے. پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. اللہم اجعلنا منہم, اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو. یہاں امانتوں سے کیا مراد ہے؟ امانتیں بہت ہی اہم چیز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ یہ کہا کرتے تھے, لا ایمان لمن لا امانت لہ, اس کے اندر ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں ہے. تو امانت کیا چیز ہے؟ کسی نے ہمارے پاس کوئی مال یا کوئی چیز رکھی ہو تو وہ بھی امانت ہے, ہماری اولاد بھی امانت ہے, صلاحیتیں بھی اللہ کی طرف سے امانت ہیں, رائے اور مشورہ بھی امانت ہے, اور ہر وہ چیز جس پر آپ کسی کو نگران بناتے ہیں, محافظ بناتے ہیں, وہ چیز امانت کہلاتی ہے. تو مال کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے تو پیارے نبی فرماتے ہیں جو شخص لوگوں کے اموال لے اور ان کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ اس کی طرف سے ادا کر دے گا, یعنی وہ سبیل پیدا کرے گا کہ ادائیگی ہو جائے. اور جو شخص لوگوں کے اموال لے اور انہیں تلف کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ اسے تلف کر دے گا. تو کتنی بڑی بات ہے, مال کے حوالے سے بھی بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے, اور اپنی اولادوں کی بھی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جن اداروں کے حوالے کر رہے ہیں, ہم جس میڈیا کے حوالے کر رہے ہیں, ہم جن اساتذہ کے حوالے کر رہے ہیں, کیا وہ اس کے اہل ہیں بھی یا نہیں, کیا وہ ان کے اندر وہ صلاحیت اور صلاحیت ہے یا نہیں, وہ ہمارے اس امانت کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. یہ بھی امانت ہے کہ ہم ریاست کا ذمہ دار کس کو بناتے ہیں, ہم کس کے حق میں یہ رائے دیتے ہیں کہ کون حکمران بنے, کون اسلامی ریاست کے معاملات کو چلائے. یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے, بہت بھاری امانت ہے جس کے لیے حساس ہونے کی ضرورت ہے. اور امانت جس کے حوالے کی جائے, وہ کسی بھی حوالے سے امانت ہو, دو چیزیں ہیں جو اس کے اندر پائی جانی چاہیے اہلیت کے اعتبار سے, وہ کیا ہے کہ صالحیت ہو اور صلاحیت ہو. تو ریاست کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ ہم اب کسی کو ذمہ دار بناتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں, رائے دیتے ہیں کہ اس کو ذمہ داری سونپی جائے, تو صالحیت دیکھیں کہ کرپٹ نہ ہو, دھوکہ دینے والا نہ ہو, اخلاقی برائیاں اس کے اندر نہ ہو, اقربا پروری نہ ہو, اپنا کاروبار چمکانے والا نہ ہو, دین اور شریعت کو جاننے والا اور اس کو نافذ کرنے کی تڑپ رکھنے والا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیارے نبی کی ایک حدیث ہے کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپورٹ کی گئی، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی اور تعلق کی وجہ سے بغیر اہلیت معلوم کیے دے دیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ تو بڑی حساس ذمہ داری ہے، وہ کسی بھی حوالے سے کوئی بھی عہدہ ہے، اہلیت، صالحیت اور صلاحیت دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ ہم اپنے لیے جب فیصلہ کرتے ہیں تو ہم وکیل بن جاتے ہیں، اور دوسروں کے لیے فیصلہ کرتے ہوئے ہم جج بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عدل کی نصیحت کرتا ہے، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ اطاعت بنیادی طور پر کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ایک مسلمان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے۔ یہ موٹا سا اصول میں اور آپ یاد کر لیں، پیارے نبی کی حدیث ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں۔ اور اللہ کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے در حقیقت اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، اور اس کے بعد جو اجتماعی معاملات کے ذمہ دار بنائے جائیں اولو الامر، ان کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے، لیکن اولو الامر بھی تابع ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے۔ اور اگر اولو الامر کسی ایسی بات کا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کے منشا کے خلاف ہو، تو ایسے میں ظاہر ہے ان کی اطاعت جو ہے وہ واجب نہیں۔ پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا کہ کسی معاملے میں اگر اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، کہ قرآن اور سنت میں اس کا کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسلم کی حدیث ہے، کہ تم پر ایسے لوگ حکومت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم معروف پاؤ گے اور بعض کو منکر، تو جس نے ان کی منکرات پر اظہار ناراضگی کیا وہ بری ذمہ ہوا، اور جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بھی بچ گیا، مگر جو ان پر راضی ہوا اور پیروی کرنے لگا وہ ماخوذ ہوگا، یعنی اس سے پوچھا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، پھر جب ایسے حکام کا دور آئے تو کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں، یعنی جنگ نہیں کریں گے، لیکن ان کے منکرات پر اظہار ناراضگی بھی کریں گے، ان کی غلط باتوں کی اطاعت بھی نہیں کریں گے، اور ان کو ناپسند بھی کریں گے۔ اور بہرحال بنیادی بات، جب ہم امانتیں اہل امانت کے سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ معاملات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، کون سی چیز؟ قرآن، شریعت، اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ اچھا، منافقوں پہ تین چیزیں بہت بھاری ہیں، ایک اللہ کے نبی کی اطاعت، ایک انفاق، اور ایک قتال۔ جان بڑی پیاری ہے، مال بڑا پیارا ہے، اور پیارے نبی کی اطاعت ان کے اوپر بہت بھاری ہے۔ اللہ ہمیں نفاق سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں، یعنی جب ان کی منافقانہ حرکتوں کا علم ہو جاتا ہے تو اپنے ایمان کا یقین دلانے کے لیے قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں، اور کہتے ہیں، خدا کی قسم، ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے، انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، یعنی رسول اللہ کی طرف سے اس لیے نہیں آتا کہ صرف اس پر ایمان لے آؤ اور پھر اطاعت جس کی جی چاہے کرتے رہو، بلکہ رسول کی اطاعت کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اور رسول کی کیسی اطاعت؟ غیر مشروط اطاعت، بلا چون چرا اطاعت، وہ مطلوب ہے. جیسی صحابہ نے اطاعت کی ویسے ہی آج بھی اطاعت مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس طریقے کی تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں. تو اللہ ہمیں آپ کے طریقے کی پیروی کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں. ایمان کا تقاضا ہے کہ جو میرے رب نے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ذات کے بارے میں، میرے حلیے کے بارے میں، میری گفت و شنید اور معاملات اور لین دین کے بارے میں جو فیصلہ کر دیا، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہ ہو. اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے، اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا رستہ دکھا دیتے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا. وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا. یہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کی دعا ہم سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ بتا دیے کہ کن پر میں نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آ جائیں. یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے. میں اور آپ دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کے طریقے پر چلا دے، ہمیں شہداء کے طریقے پر چلا دے، ہمیں صالحین کے طریقے پر چلا دے. اور دعائیں ہماری کچھ اور ہیں اور ہمارا رویہ کچھ اور ہے. ہم کوشش تو کرنے والے ہوں، ہم ان کو آئیڈیل تو بنانے والے ہوں، ان کی پیروی کرنے والے ہوں، ان سے محبت کرنے والے ہوں. اللہ اپنے فضل سے یقیناً ان کی رفاقت عطا کرے گا. طبرانی کی یہ روایت ہے کہ ایک صحابی رو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ تو فرماتے ہیں، معلوم نہیں کہ جنت میں جا سکوں گا یا نہیں، اور اگر اللہ نے فضل فرمایا اور جنت میں داخل ہو گیا تو کہاں میں اور کہاں آپ کا مقام، میری تو آپ سے ملاقات نہ ہو سکے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احبا، آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ اس دن سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی خوشی کا دن نہ تھا جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اور حضرت انس فرماتے ہیں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ابو بکر اور عمر سے محبت ہے، لہٰذا مجھے امید ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ مجھے ان کے ساتھ ملا دے گا، گو میں ان جیسے اعمال نہیں کر سکا. تو بہرحال ہم کوشش کرنے والے ہوں، لیکن محبتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں، آئیڈیل ان کو بنا لیں اور پیروی کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی صالحین کے ساتھ جوڑے رکھ، اور قیامت کے دن بھی صالحین میں سے اٹھانا. پروردگار